لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات طیبہ میں اصولی طور پر اور بنیادی طور پر دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اور کچھ باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کو گناہ قرار دیا ہے، حرام اور ناجائز بتلایا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. گناہ کبیرہ بھی ہے، صغیرہ بھی ہے، دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. حرام ہو یا مکروہ تحریمی ہو، جس کو ناجائز بھی کہتے ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا. ہمارے ایمان کا ہم سے یہ تقاضا ہے اور مطالبہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جن فرائض واجبات کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، اور جن کو حرام و ناجائز قرار دیا ان سے بچیں. اگر کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرنے اور تلافی کرنے کا معمول بنائیں. مثلا نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنا فرض تھا، نماز نہ پڑھی، نماز قضا کر دی، تو نماز قضا کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے، لہذا اس گناہ سے توبہ کرے اور پھر قضا نماز کو ادا کرے. اسی طرح زکوٰۃ نہ دی، حالانکہ زکوٰۃ فرض تھی، تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوا. اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے. اسی طرح جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں، حرام و ناجائز کام ہیں، ان سے بچے اور بچنے کی بھرپور کوشش کریں. اگر غلطی سے ہو جائیں تو توبہ کریں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں. یہ ہے ہمارے ایمان کا ہم سے تقاضا اور مطالبہ. جو یہ مطالبہ پورا کرے گا وہ سچا اور پکا مسلمان کہلائے گا، اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی، دنیا میں بھی اس کو حیات طیبہ عطا ہوگی اور آخرت میں بھی اس کو بلند درجات نصیب ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ان سب چیزوں کی بشارتیں ہیں اور وعدے ہیں اللہ اس کے رسول کی جانب سے. اور خدا نخواستہ جو گناہوں میں ڈوبا رہے گا، جس کو فجور میں مبتلا رہے گا، گناہوں کو چھوڑے گا نہیں، ان سے سچی توبہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ مستحق بنے گا، دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ ہوگی، قبر میں بھی اس کو عذاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے آخر میں جہنم میں ڈال دیا جائے. کیونکہ گناہوں کا وبال قرآن حدیث کے اندر مذکور ہے، عذاب حضور نے بیان فرمایا ہے، اور جو کچھ آپ نے بیان فرمایا وہ برحق ہے، سچا ہے. اس لیے ہم سب کو آج اس مجلس میں اس بات کا اپنے دل میں ارادہ کر لینا چاہیے اور عزم مصمم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم فرائض واجبات کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے. غلطی ہو جائے گی توبہ کرتے رہیں گے، اسی طرح انشاءاللہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اس وقت میں ایک سنگین گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کے عذاب اور وبال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی اس سے بچنے کا جو ثواب عظیم ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اس گناہ سے دور رہا جائے، اپنے کو بچایا جائے، اور اس سے بچ کر کے اس کا جو ثواب ہے وہ حاصل کیا جائے. وہ گناہ ہے زنا اور بدکاری. زنا تمام آسمانی شریعتوں کے اندر حرام ہے، یہ صرف حضور کی شریعت میں نہیں، تمام آسمانی شریعتوں میں یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام اور ناجائز. موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جن پر توریت نازل ہوئی اس میں زناکار مرد عورت کے لیے رجم کی سزا ہے، رجم کی سزا ہے. اگر کوئی مرد عورت خدا نخواستہ زنا کر بیٹھے اور ان کا یہ گناہ عدالت کے سامنے ثابت ہو جائے تو سنسار کیا جائے گا. زبور کے اندر بھی اس کو حرام اور گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس کا بڑا سخت عذاب اس کے اندر مذکور ہے. چنانچہ زبور میں لکھا ہے کہ زنا کرنے والوں، زنا کرنے والے مرد عورتوں کو جہنم میں شرمگاہوں کے بل باندھ کر لٹکایا جائے گا. لوہے کے کوڑے ان کے مخصوص اعضاء کے اوپر مارے جائیں گے. ایک تو جہنم میں ہوں گے، جہنم کا عذاب کتنا سخت، پھر شرمگاہوں کے بل لٹکائے جائیں گے، یہ دوسرا سخت عذاب ہے. تیسرے پر لوہے کے گز اور کوڑے ان نازک جسم کے نازک حصوں پر مارے جائیں گے، کتنا ہولناک عذاب ہے. پھر ایک عذاب یہ کہ جب وہ چیخیں گے، چلائیں گے، فریاد کریں گے کہ ہائے ہمارے ان مقامات پر کوڑے نہ مارو، تو اول تو ان کی اس بات کو کوئی سنے گا نہیں، زیادہ ہی فریاد کریں گے تو عذاب دینے والے ملائکہ ان کی پکار کو سن کر کہیں گے کون پورا چلا رہا ہے، کون یہ چیخ رہا ہے. جب دیکھیں گے یہ زناکار مرد عورت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو کہیں گے دفع ہو جاؤ، تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ دنیا میں جب تم عیاشی کرتے تھے تو بڑے ہنستے تھے، بڑے اتراتے تھے، بڑے اکڑتے تھے، اور تم کو حیا نہیں آتی تھی اور خدا کا خوف نہیں ہوتا. جب تم بدکاری کرتے تھے تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا تھا، اس وقت تم اندھے ہو جاتے تھے اپنی شہوت کے اندر. یہ ان کو جواب ملے گا جو مایوس کن جواب ہے. یہ دردناک عذاب زبور کے اندر لکھا ہے زنا کرنے والوں کے لیے. اسی طرح قرآن کریم میں اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زنا حرام ہے. تو تمام شریعتوں کے روح سے یہ گناہ کبیرہ ہے جس سے بچنا واجب ہے، کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کا ذکر ہے. اور پھر عقل کے بھی خلاف، اخلاق کے بھی خلاف، انسان کے اخلاق کا تقاضا بھی ہے کہ یہ بدترین بد اخلاقی ہے. جس آدمی کی عقل سلیم ہو، فطرت سلیمہ اس کی موجود ہو، وہ بھی کہے گی یہ تو بہت ہی گندا کام ہے. شرع کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے. جب شریعت نے حرام کر دیا تو عقل کہے یا نہ کہے، عقل اس کو اچھا کہے یا نہ کہے، اس کے کیا ہے. لیکن انسان کی فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ گندا کام. دراصل یہ شیطانی عمل ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اپنے کارندوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے چھوٹے شیطانوں کو زمین پر روانہ کرتا ہے، پر یہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو آدمی کسی مسلمان کو زیادہ گمراہ کرے گا، گناہ میں مبتلا کرے گا، میں اس کے سر کے اوپر تاج رکھوں گا اور اس کو اپنے قرب خاص سے نوازوں گا، اس کو اپنا مقرب بناؤں گا. چونکہ اس کے جتنے بھی شاگرد ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، وہ زمین میں پھیل جاتے ہیں اور ہر ایک مسلمانوں کو قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی محنت اور کوشش سے واپس جا کر شیطان کو آگاہ کرتے ہیں. بعض شیطان تو جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب، میں نے ایک میاں بیوی میں لڑائی کروائی اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو بھڑکایا، غصے میں ان کو مبتلا کیا، یہاں تک کہ اب میں طلاق کے ذریعے ان میں جدائی کروا کر واپس آ رہا ہوں. سن کر شیطان کہتا ہے تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، ابھی تو اس نے طلاق دے دی، ہو سکتا ہے کل رجوع کر لے، رجوع نہ کرے تو مرد کسی اور سے نکاح کر لے گا، عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی، پھر یہ صاحب نکاح ہو جائیں گے. تو نے جو کام کیا کوئی خاص کام نہیں کیا. تو دوسرا اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ میں دو مسلمانوں کے پاس گیا اور پھر ان کے درمیان میں نے نہ اتفاقی پیدا کی اور ان کو ایک دوسرے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ اب میں قطع تعلق کروا کر آ رہا ہوں. دونوں نے ایک دوسرے سے سلام کلام بند کر دی. دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، گفتگو بند کر دی. کہتا کہ تو نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ آج جائی کر دی، کل فیصلہ کر لیں گے، پھر بھائی بھائی بن جائیں گے، اس لیے کوئی خاص کام نہیں ہے. تو تیسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان مرد عورت پر محنت کی اور میں ان کو زنا کے گناہ میں مبتلا کر کے آ رہا ہوں. خود ہاں تو نے بڑا کام کیا. وہ شیطان اس کو شاباش دیتا ہے اور اس کے سر پر تاج رکھتا ہے. تو یہ تو شیطان کے خاص اور اہم مقاصد میں سے ہے. اس لیے شریعت نے اس گناہ سے بچنے کا پورا انتظام فرمایا، پورا انتظام یہ فرمایا کہ عورتوں کو شرعی پردے کا حکم دیا ہے، جو ان پر فرض ہے تو وہ پردہ کرے. گھر میں بھی نہ میرے مردوں سے پردے میں رہے، گھر سے باہر نکلے تب بھی شرعی پردے کے ساتھ نکلے. یہ ان کی عزت کے لیے، ان کی عصمت کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کے اعزاز و اکرام کے لیے یہ حکم ان کو دیا ہے. اور ساتھ ہی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، نامیرا مردوں قصدن نہ دیکھیں، مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وہ نامحرم عورتوں قصدن نہ دیکھیں، بالخصوص شہوت سے نہ دیکھیں. شہوت سے نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا، نامحرم عورت کا شہوت کے ساتھ نامحرم مرد کو دیکھنا، اس کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے. شہوت سے چھونے کو ہاتھ کا زنا قرار دیا ہے. شہوت سے باتیں کرنے کو منہ کا زنا قرار دیا ہے. چل کر جانے کو پیروں کا زنا قرار دیا ہے. تصوری تصور میں ایک دوسرے سے لذت لینے کو دل و دماغ کا زنا قرار دیا ہے. کیونکہ یہ اصلی زنا کی طرف پہنچانے والے ہیں اور اس میں مبتلا کرنے والے ہیں. ان پر پابندی لگائی، زنا کہہ کر کے ان سے ہی بچنے کا حکم دیا. اور یہ ہاتھ کا زنا، کان کا زنا، ناک کا زنا، آنکھ کا زنا، دل کا زنا، ہاتھوں کا زنا ایسا ہے کہ اس سے بچنے والے بہت کم ہیں، اللہ ماشاء اللہ. اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے اور اصل زنا سے ہی بچنا ضروری ہے. شریعت نے پورا انتظام کیا ہے. اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے، بے شرمی کا ارتکاب ہوتا ہے، بدکاری کا صدور ہوتا ہے، تو ہمیشہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے. جہاں شریف پردہ ہو تو شریعت نے ایسا معقول انتظام کیا ہے کہ وہاں یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جہاں کہیں ہوا ہے تو بے پردگی میں اس گناہ تک پہنچایا ہے. تو بھئی یہ شیطان کا فعل ہے یہ. اس لیے ضروری ہے کہ شیطان سے ہوشیار رہا جائے. وہ تو دو دھاری تلوار کی طرح ہے کہ آگے سے بھی مارتا ہے، پیچھے سے بھی مارتا ہے. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان پر چار قسم کا وبال ہوگا. ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت نہیں کریں گے، اور جن سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کریں گے، یہ بات چیت نہ کرنا ان کے لیے ایک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے. نمبر دو، ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، حالانکہ سب اللہ کی رحمت کے محتاج. سن کے ایک نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. لیکن تین آدمی ایسے محروم ہیں کہ اللہ کی نظر رحمت سے بھی محروم ہوں گے. تیسرا وبال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں فرمائیں گے، اور بغیر پاک صاف ہوئے کوئی جنت میں جائے گا نہیں. جتنے بھی گنہگار خطا کار ہوں گے، پہلے ان کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا، پاک کر کے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور پاک اللہ پاک کریں گے. تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے. ولہم عذاب الیم، اور ان کی دردناک عذاب. یہ چار وبال تین افراد کے لیے ہیں. نمبر ایک، بوڑھا بدکار، بوڑھا ہو کر کے زنا کا مرتکب ہوتا ہے، زنا کرنے والا بوڑھا. حالانکہ اس کا بڑھاپا اس کو قبر کا پیغام دے رہا ہے، موت کا پیغام اس کے سر اور چہرے پر لگا ہوا ہے، اور وہ سفید بال ہے. پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، وہ تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اب تو آخرت میں جانے والا ہے، دنیا چھوڑنے والا ہے، یہ دنیا گزر چکی ہے، اب تو قبر میں اترنے والا ہے، وہاں کی تیاری کر، تو بدکاری بھی لگائی. اس کے ساتھ یہ چار معاملے ہوں گے اللہ کے. اور دوسرے جھوٹا بادشاہ، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، حاکم ہو کر جھوٹ بولے، بھائی حاکم کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بااختیار ہے، سچ بولے تو اس کی، نہ بولے تو اس کی، سیدھی بات چلنی چلنی، جو ہر اس کی بات چلتی ہے اور بااختیار ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. جھوٹ تو ویسے بھی ہر ایک کے لیے ممنوع ہے، گناہ ہے، لیکن بااختیار ہو کر کے جھوٹ بولے تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گناہ پھر کیا ہو سکتا ہے، اس کا وبال یہ ہے. آج کل کے حکمرانوں کا بھی یہی حال کہ حاکم ہو کر جھوٹ بول رہے، تو جھوٹ یہ ہے کہ یہ حقوق نسواں بل کو پاس کیا گیا ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہمیں قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس لیے قرآن و حدیث کے روح سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ زنا جو ہے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، اس بل میں اس کی اجازت دی گئی ہے، قانوناً زنا کی اجازت دی گئی ہے. حدود آرڈیننس میں اب تک قانوناً جرم تھا، یہ اس بل نے قانون طور پر اجازت دی. اور زنا کی رضا کی حد اگرچہ باقی رکھی گئی ہے، مگر اس کو ایسا مفروض کر دیا ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہو سکتے، اس کا حاصل بھی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے. غور کرو تو اس کا نام ہے حقوق تحفظ، تحفظ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کی حفاظت. اس میں کون سے حقوق ہیں؟ اس بل میں کون سے حقوق کا ذکر ہے؟ اس میں تو عورتوں کو حق مذکور ہی نہیں. کیا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ مسلمان عورتوں کا حق زنا کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، زنا کی تہمت لگانا ہے؟ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی عزت، ان کی عصمت کی حفاظت ان کا حق ہے. یہ حق تو قرآن شریف نے دیا ہے، حضور نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، جو حدود آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو حقوق تو پامال کیے گئے کہ یہ نام لکھا جا رہا ہے اور نام دیا جا رہا ہے کہ نہیں ان کے حقوق کی حفاظت کی جا رہی. بھائی اس میں حقوق کہاں ہیں ان کے؟ یہ ہے جھوٹ. تو بادشاہ ہوگا جھوٹ بول، اس کا بھی یہ وبال ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا. تیسرا عیال دار ہو کر تکبر کرے، تیسرا آدمی ہوئے جو صاحب عیال ہو اور پھر تکبر کرے. تو جو اہل و عیال والا ہے، اس کے اہل و عیال کا ہونا اس کے لیے تواضع کا سبب ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے بیٹوں کے لیے بہو چاہیے، بیٹیوں کے لیے داماد چاہیے. یہ دونوں کام تواضع سے ہو سکتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونا اس کے لیے تواضع کا ذریعہ ہے، نہ کہ تکبر کا. تو پھر بھی تکبر کر رہا، اس کا کام تو موچھ نیچے کرنے سے چلے گا، اوپر کرنے سے نہیں چلے گا. وہ پھر بھی اپنی موچھوں کو تاؤ دے رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، غرور میں مبتلا ہے. تو یہ تین آدمی ایسے ہیں جن کے لیے یہ چار عذاب بیان کیے گئے. اللہ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں زنا سے بچو، اے مسلمانوں زنا سے بچو، کیونکہ زنا کے تین نقصان دنیا میں، تین نقصان آخرت میں. تین نقصان دنیا میں اور تین نقصان آخرت میں. دنیا میں اس گناہ کے نقصان یہ ہے، نمبر ایک، اس کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی. جو شرابی کبابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے، لعنت برستی ہے اس کے چہرے پہ. یہ آپ کے ارشاد کا حوالہ ہے کہ جو زنا کا مرتکب ہوتا ہے اس کے چہرے پر وقار نہیں ہوتا، نورانیت نہیں ہوتی، شرافت نہیں ہوتی، محسن ٹپکتا. پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، وقار سلامتی اس کے چہرے سے جاتی رہے، چہرہ اس کا نہایت بے وقار معلوم ہوگا. دوسرے، اس کی عمر گھٹ جائے گی، اس کی عمر ختم جلدی ختم ہو جائے گی، جلدی اس کا انتقال ہو جائے گا. تیسرے، فقر و فاقے میں مبتلا ہوا. یہ تین نقصان دنیا کے اور تین نقصان آخرت کے. آخرت میں ایک نقصان یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ پاک ناراض ہوں اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دوسرے، اس کے لیے حساب سخت ہوگا. سن حساب کے اندر وہ مبتلا ہوگا، حساب اس کا بڑا خراب اور برا ہوگا. ظاہر ہے کہ جیسا عمل ویسے اس کا حساب ہوگا. تیسرے، یہ کہ اس کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا. پھر حضور نے آخرت کا عذاب بھی جگہ جگہ بیان فرمایا. ایک جگہ خواب میں آپ نے عجیب ہولناک عذاب دیکھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے اور وحی کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے جبرائیل امین کوئی وحی لے کر کے آئے، جیسے وہ ایک پکی بات ہے، پختہ بات ہے، مستند ہے وہ، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی مستند اور معتبر ہوتا ہے. ہمارے تمہارے خواب کی طرح نہیں ہوتا، ان کا خواب وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرنے کے برابر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام، میکا علیہ السلام خواب میں میرے پاس آئے اور مجھے لے کے چلے. چلتے 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 ایک تندور کے اوپر پہنچے. دیکھا کہ تندور ہے، اوپر سے اس کا منہ تنگ ہے، اندر سے بہت کشادہ ہے، اور آگ بھری ہوئی ہے، اور اس میں سے لوگوں کے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے. اور جب نیچے سے آگ اوپر کو اٹھتی ہے تو یہ لوگ بھی اوپر کو اٹھتے ہیں، اور قریب ہے کہ نکلے مگر منہ تنگ ہونے کی وجہ سے نکل نہیں پاتے، پھنس کے رہ جاتے ہیں. اور جب اوپر کو اٹھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ گرمی آگ کی تیزی کی وجہ سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں. پھر جب آگ نیچے جاتے تو وہ بھی اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے ہیں. یہ آپ نے اس تندور کے اندر دیکھا. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں ہیں. وہ تندور جہنم کا گڑا تھا. کیسا ہوتا تھا؟ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس میں اونٹ کی گردن کے برابر موٹے موٹے لمبے لمبے سانپ ہیں. اس میں جو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ڈالا جائے، کیوں نماز پڑھنا بھی تو فرض ہے، مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان مرد عورت پر جو عاقل بالغ ہو نماز پڑھنا فرض ہے، اور نہ پڑھنا ناجائز، گناہ کبیرہ، اور اس کا یہ وبال اور عذاب ہے کہ ان کو اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے تو یہ سانپ ان کے ڈسیں گے، ڈک ماریں گے ان کو، ڈک مارنے کی وجہ سے ان کے جسم میں وہ زہر منتقل ہو جائے گا اور وہ جسم میں جا کر کے ابلے گا، کھولے گا اندر جا کر کے، اور 70 سال تک وہ ابلتا رہے گا، کھولتا رہے گا، یہاں تک کہ پھر ایک دن ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. نماز نہ پڑھنے کا یہ وبال ہے اور یہ عذاب ہے. اور ایک اور وادی ہے جس کا نام ہے جب الحزن، غم کی وادی، غم کی وادی اس کا نام ہے. اس میں بھی بڑے بڑے سانپ ہیں، بچھو ہیں، اس کے اندر ایک بچھو کے 70 ڈنک ہیں، ہر ڈنک کے پیچھے زہر کی ایک تھیلی ہے. اس وادی کے اندر زناکار مردوں اور عورتوں کو ڈالا جائے گا. اور ان کے یہ بچھو ڈسیں گے، اور ڈس کر کے ایک ہی بچھو اپنے 70 ڈنک کے ذریعے 70 زہر کی تھیلیاں ان کے جسم میں بھر دیں گے. الیاز اللہ، اور پھر یہ زہر اندر جا کر کے ابلے گا اور جوش مارے گا، وہ کھولے گا، اور 1000 سال تک اسی طرح کھولتا رہے گا، یہاں تک کہ ان کے جسم پھٹ جائے گا اور ان کی شرمگاہ سے خون، پیپ اور بدبودار چیز خارج ہونی شروع ہو جائے گی، بہنی شروع ہو جائے گی. کتنا ہولناک عذاب ہے. اور اس کی یاد دی جا رہی ہے، اللہ اس کے رسول کو اسے حرام قرار دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ باعث عذاب ہے، باعث وبال ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. تو جہنم میں اس کا اور گناہوں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب ہے، کیونکہ یہ اور گناہوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین گناہ ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے سنگین گناہ زنا کا گناہ ہے، سب سے سنگین گناہ اس کو بتایا. اس لیے جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہٰ سادات و ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ سخت تکلیف، بدبو، سڑان، گرمی، آگ کی تیزی اس دروازے سے ہوگی جس سے بدکاروں کو داخل کیا جائے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسا ہولناک اس کا عذاب اور وبال بتلایا ہے. حضور کے زمانے میں ایک عجیب قصہ پیش آیا، کہ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور آپ سے پوچھ رہا کہ حضور مجھے تو آپ زنا کی اجازت دے دیجیے.
لوگوں نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، خاموش ہو کیا، کیا کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، آنے دو اس کو میرے پاس، قریب آنے دو. آپ تو رحمت اللہ العالمین تھے، آپ کا انداز تربیت بھی پیار سے بھرا ہوا تھا، حکمت سے لبریز تھا، بڑی حکمت سے شفقت سے آپ تربیت فرماتے تھے، لہذا اس کو قریب بلا کر آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کیا تم یہ کام اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ نہیں. فرمایا کہ تم کس کے ساتھ کرو گے؟ ہو سکتا ہو کسی کی ماں ہو، وہ کیسے اس کو گوارا کرے گی؟ پھر فرمایا تم کیا یہ برا عمل اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ سن کے نہیں. ہو سکتا ہے جس کے ساتھ تم یہ کام کرو وہ تم کسی کی بیٹی ہو، تو وہ کیسے پسند کرے گا اس کو؟ فرمایا کیا تم اس عمل کو اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا کہ ہرگز نہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی کی بہن ہو، وہ کیسے پسند کرے گا؟ فرمایا کیا تم اپنی پھوپھی کے ساتھ اس کو پسند کرو گے؟ کہا کہ ہرگز نہیں. ہو سکتا ہو کسی کی پھپھی، وہ کیسے اپنی پھپھی کے ساتھ اس کو پسند کریں گے؟ کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ اس کو پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. ہو سکتا ہو کسی کی خالہ. تو جب تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی پھپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اس کو پسند نہیں کرتے، تو تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے سمجھ میں آ گیا انداز ایسا پیارا، تو کیوں نہ دل میں اترے بات. حضور میں اپنے اس سوال سے بات آیا، آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے اور میرے دل سے اس تقاضے کو ختم فرما دے. آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اس کی کہ اللہ اس کے دل سے اس بدی کو نکال دے، اس برائی کی خواہش کو دور فرما دے. بس حضور کے دعا فرمانے کے بعد وہ ایسا ہوئے کہ کسی طرح توجہ نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام. حضور کی تعلیم تو یہ ہے، آپ نے تو اس سے منع فرمایا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، اجازت نہیں دی. اجازت دینا تو حضور کے اور قرآن کے خلاف ہے. نہیں نہیں، بہرحال بھی قرآن کریم کی روح سے اور احادیث تجربہ کی روشنی میں چاہے آنکھ کا زنا ہو، چاہے کان کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے پیر کا زنا ہو، چاہے دماغ دل کا زنا ہو، اور چاہے شرمگاہ کا زنا ہو، سب گناہ ہے. ہر مسلمان مرد عورت کو اس سے بچنا ضروری ہے. غلطی کر بیٹھا ہو تو سچی توبہ کر لینا ضروری ہے. سچی توبہ کر کے آئندہ بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور جو بچے گا اس کا بھی ثواب سنو. اور وہ یہ ہے، قیامت کے ہولناک دن میں سوائے عرش الٰہی کے اور کہیں سایہ نہیں ہوگا. اگر سایہ ہوگا تو عرش الٰہی کا سایہ ہوگا، اس کے نیچے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ ہوں گے،
ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس کے نیچے اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو بلا لیں گے اور ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے کہ جس کو ایک خوبصورت حسب نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی, اس کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ یہ کام کر لو. اس نے انی اخاف اللہ, بھئی مجھے تو اللہ تعالی سے ڈر لگتا ہے, میں نہیں کر سکتا یہ, اور وہ اس گناہ سے باز آ گیا, اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے بلا لیا. کتنی بڑی, کتنا بڑا انعام ہے, اس گناہ سے بچنا کتنا بڑا ثواب ہے. ابھی ہم قیامت کے ہولناکی کا کوئی تصور یہاں اس دنیا کی زندگی میں اپنی عقل سے نہیں کر سکتے. شریعت کی بات پر 100% ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا بالکل برحق اور بجا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھے. اور اپنے رحمت سے اپنے فضل سے عرش کا سایہ عطا فرمائے. جو مسلمان مرد عورت دنیا میں عفت اور پاک دامنی کو اختیار کریں گے, سر سے پیر تک شہوانی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے, زنا جیسے بدترین گناہ سے اپنی حفاظت کریں گے, ان کو یہ فضیلت ملے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب کہیں اور سایہ نہیں ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے. عرش کے نیچے صرف سایہ نہیں ہوگا, ہر طرح کی راحت ہوگی, ہر طرح کا سکون ہوگا, ہر طرح کا اطمینان ہوگا, ہر طرح کی راحتیں ہوں گی. قیامت کی تکلیف کا کوئی ذرہ بھی وہاں پر آدمی کے سامنے نہیں آئے گا. جیسے جون جولائی کے اندر قیامت ہے, گرمی پڑ رہی ہے اور ایک آدمی ایئر کنڈیشن کمرے میں سویا ہوا, اسے کیا پتا باہر کیسی گرمی پڑ رہی ہے, وہ تو اور اندر چادر لے کے اڑا ہوا ہوگا, چادر اوڑھ کر بیٹھا لیٹا ہوگا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے, ایسی بہت تیز چل رہا ہے, وہ باہر قیامت خیر گرمی پڑ رہی ہے. تو جیسے اس کو بھاؤ کی گرمی کا کوئی پتہ نہیں, ایسے جو عرش کے نیچے بیٹھے انہیں پتہ بھی نہیں قیامت کب آئی کب گئی, نہ ان کو زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کرنا پڑے. ارے قیامت کے دن 1000 سال کے برابر ہوگا, 1000 سال کے برابر ہوگا, اور ان پر یہ وقت ایسا گزرا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے. یہ قیامت کی ہولناکی سے بچنا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو دنیا کے اندر بدکاری سے بچیں گے, زنا سے بچیں گے. نہیں نہیں ایسے ہی ایک لمبا قصہ ہے, اس کا میں وہ حصہ سناتا ہوں جو اس وقت مطلوب ہے. کہ ایک سفر میں 3 آدمی چلے, راستے میں بارش ہوئی تو وہ اپنی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے تاکہ بارش سے بچاؤ ہو جائے. کوئی اتفاق سے اوپر سے چٹان ٹوٹی اور غار پہ آگے بیٹھ گئی, تینوں کے تینوں غار کے اندر بند ہو گئے, نہ کہیں سے راستہ نہ کہیں سے ایسے اوزار کہ کسی طریقے سے وہ راستہ بنا کر باہر نکل سکے. تینوں کو یقین ہو گیا کہ بس اب تو ہم یہیں مریں گے, چٹان کو ہٹا نہیں سکتے, جب نہیں ہٹا سکتے تو نکل بھی نہیں سکتے. تو ان تینوں نے آپس میں کہا کہ بھائی ایسا کرو, ہر آدمی اپنے اعمال کو سوچے، جو عمل اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس کو طفیل، اس پہاڑ کو، اس چٹان کو ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے اور ہم لوگ نکل جائیں. ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد کیا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میری ایک چچزاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جسے لوگ اپنے محبت کرتے، اور میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس نے آگے 100 دینار لے کر آؤ جب تمہارا مطلب پورا ہوگا. میں نے محنت مزدوری کر کے جیسے تیسے کر کے کسی نہ کسی طرح سے میں نے 100 دینار پورے کیے اور جا کر میں نے اس کو دیے. جب میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھا تو وہ خوف سے تھرانے لگی اور کہا کہ اللہ سے ڈر، آج تک میں نے یہ کام نہیں کیا. جب اس نے یہ کہا تو میرے دل میں بھی اللہ کا خوف آ گیا اور میں بھی بغیر گناہ میں مبتلا ہوئے فوراً ہی کھڑا ہو گیا. پیسے میں نے اس کو دے دیے اور گناہ سے میں باغ آ گیا. یا اللہ، اگر یہ میں نے عمل آپ کے واسطے کیا تھا، آپ کے خوف سے کیا تھا، اس پہاڑ کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے. تو وہ چٹان کا ٹکڑا جو تھا وہ غار کے منہ سے سرک گیا. تینوں کے وسیلے سے وہ سرکتا گیا یہاں تک کہ وہ بالکل غار کا منہ کھل گیا اور تینوں کے تینوں غار سے باہر آ گئے. حدیث طیبہ میں حضور نے یہ واقعہ سنایا. اس گناہ سے بچنے کا درجہ دیکھو کیا ہے، مرتبہ دیکھو کیا ہے، کہ جن کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی اور ظاہراً چٹان کا غار سے ہٹنا ممکن نہ تھا، اللہ نے ان کے ان اعمال کو قبول فرما کر کے ان کے طفیل ان کو نجات عطا فرمائی. ایسی ایک عجیب روایت ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے، نہیں کہ جنت کے اندر ایک محل ہے جس میں موتی ہی موتی، ہیرے ہی ہیرے، جواہرات ہی جواہرات. بس ہیرے جواہرات اور موتیوں سے وہ محل تیار ہوا ہے، اوپر بھی نیچے بھی دائیں بھی بائیں بھی سب یہی موتی موتی ہیں اس کے اندر، اور موتی بھی سچے نقلی نہیں ہیں، اصلی. جس میں 70,000 محل ہیں اس کے اندر، اور ہر محل میں 70,000 بلاک ہیں، علاقے ہیں، حصے ہیں. ہر بلاک میں 70,000 کمرے ہیں. اتنا یہ لمبا چوڑا وسیع و عریض محل ہے اور موتیوں کا محل ہے. اس محل میں یا تو نبی جائیں گے یا صدیق جائیں گے یا شہید جائیں گے یا انصاف کرنے والے بادشاہ جائیں گے یا زنا سے بچنے والے مسلمان مرد عورت جائیں گے. یہ اسپیشل محل ہے، یہ خاص و خاص محل ہے، اس لیے خاص لوگوں کو یہ دیا جائے گا. اس لیے بھائی اس گناہ سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. اور جہاں بیٹھے ہیں اس بل کی مذمت ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو ہدایت دے کہ وہ اس ملک میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہے, بدماشی اور عیاشی کو فروغ دینا چاہتی ہے. اس سے تو اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے بچائے اور اس بل کو اللہ تعالیٰ منسوخ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نفسی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسی. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی, تمام حاضرین اور حاضرات اور اپنے گھر والوں کی, جن لوگوں نے دعا کے واسطے گایا ان سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما, ہم سب کی مکمل بخشش فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما, ہم اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ظاہر باطن کے سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما, یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما, یا اللہ ہم پر رحم فرما, ہمارے ملک میں نیک حکمراں عطا فرما. یا اللہ یہاں پر نیک حکمراں ہم کو عطا فرما, حکومت عادلہ قائم فرما. جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ان سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ جو آپ کے احکام کے خلاف یا اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو اپنی گرفت میں لے لیں. یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لیں اور ان کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو مقروض ہیں ان قرضے اترنے کا انتظام فرما, مقروضوں میں قرضے اترنے کا انتظام فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کے بچوں بچوں کے رشتے بڑھ وقت اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ بہتر سے بہتر رشتے بڑھ وقت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما, صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما, صحت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جہاں دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما اور ان کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ افغانستان میں, عراق میں, لبنان میں, فلسطین میں اور جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما. ان کے مقابلے میں تمام کافروں کو پاش پاش فرما, تمام کافروں کو تہس نہس فرما, ان کی تدبیروں کو ان کو الٹا فرما دے. یا اللہ ان کے منصوبوں کو ملی امیٹ فرما, ان کا اسلحہ انہیں پہ چلا دے. یا اللہ ان کا اسلحہ انہیں پہ چلا دے, ان کو رسوا ذلیل فرما. یا اللہ ان کو تباہ برباد فرما, ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، مسلمانوں کو شوکت و غلبہ عطا فرما، یا اللہ کامیابی کامرانی عطا فرما. جتنے احباب نے خواتین حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین برحمتک.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
www.mehboobilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobilahi.com.